والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوسرور. بزرگان کرام، رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جہاں تک اس کی رسائی ہو وہاں تک اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو پہنچائے. دعوت اللہ جو ہے حسب استطاعت ہر مسلمان پہ فرض ہے. اب جو چند باتیں میں عرض کروں گا ان کا مفہوم یہ ہے کہ دعوت کیسے دی جائے اور کس مقصد کے لیے دی جائے. ایک ہے دعوت دینا اور ایک ہے دعوت دینے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہو. تو بھائی، پہلے ایک بات جو ہے وہ متعین ہو جانی چاہیے کہ دعوت سے مقصود اور غرض کیا ہے. جو مقصود ہوگا حقیقتاً وہی معبود ہوگا. یہ کلی اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ جس کام کے کرنے میں، جس تگ و دو میں، جس محنت و مشقت میں جو شے مقصود ہے اسی کو معبود کہا جاتا. عبادت نام ہے اطاعت کا. اگر یہ نماز و روزہ، حج و زکات اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو نماز عبادت نہیں بنتی. روزہ اس وقت عبادت ہے جب وہ اللہ جل شانہ کی احکام کے مطابق ہو. جب اس میں اطاعت پائی جائے گی تب وہ عبادت کہلائے گا. تو یہی اطاعت اگر ہم کسی بھی کام میں کسی اور ہستی کو دے دیں گے تو ہمارا معبود حقیقی وہ ہوگا جس کے ہم قلب و جان سے مطیع ہیں. تو میرے بھائی، سب سے پہلے دعوت اللہ صرف اللہ کے لیے دینی. کسی کمال کے ذاتی کے حاصل کرنے کے لیے دعوت دینا یہ طریقہ ہی بنیادی طور پر طریقہ ہی غلط. بڑے سے بڑا کمال عطا کر دے اس کی مرضی، اور کسی کو ایک پرے کا بھی نہ دے اس کی مرضی، لیکن اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. دینا یا نہ دینا یہ اس کا کام ہے، بہت دینا یا تھوڑا دینا یہ اس کا کام ہے. اور وہ ایسا کریم ہے کہ بغیر کسی کی خواہش کے، بغیر کی کوئی موجود ہی نہ تھا، کوئی مانگنے والا ہی نہ تھا، تو اس نے بے حد و بے حساب نعمتیں عطا کر دی. تو جب اس کے در پر کوئی مانگنے جاتا ہے وہ خالی نہیں بھیجتا. ماں شما کہاں تھے؟ نہ وجود تھا، نہ کسی کو وام تھا، نہ کسی کو خبر تھی کہ کوئی اس طرح کا انسان بھی پیدا ہوگا. تو اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے ہمیں قوتیں، آزاد جوارے، حسن شکل صورت، عزت رزق، مال و دولت، یہ کتنی انعامات عطا فرمائے ان کے لیے ہماری کون سی درخواست تھی اور کون تھا ہمارے لیے اپیل کرنے والا؟ جب میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے اور اپنی عطا سے اس قدر انعامات عطا فرمائے تو مانگنے والوں کو وہ خالی کب رکھتا ہے؟ لیکن یہ بات عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ اللہ کی طرف دعوت اس لیے دے کہ اللہ اللہ کرنے سے تمہیں فلاں کمال حاصل ہو جائے گا. اصل اور حقیقی کمال ہے کہ مخلوق ہو اور اللہ کے در پہ استادہ ہو. حقیقی کمال یہ ہے کہ عاجز و بے کس مخلوق ہوتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی ذات کا طالب ہو، اللہ جل شانہ کی رضا کا طالب ہو، اس کی ذات اور اس کے لقاء کا طالب ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اگر اسے سوچا جائے، اگر اسے سمجھا جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور سوائے حضرت انسان کے اللہ جل جلالہ کی ساری کائنات میں کوئی مخلوق یہ حوصلہ نہیں رکھتی، نہ پہاڑوں میں یہ تاب ہے، نہ آسمانوں میں تاب نظارہ ہے، نہ عرش ہی تجلیات باری کو سما سکتا ہے، نہ زمین ہی یہ حوصلہ کر سکتی ہے. یہ تو اسی نحیف و نظار وجود میں اللہ نے جرت بھر دی کہ مخلوق عاجز بے کس محتاج ہوتے ہوئے ذرا دیکھو تو طالب کس ذات کا ہے. تو یہ کیا کام ہے؟ عموماً ایک بہت بڑی بات جو بنتی ہے وہ بن جاتی ہے مشاہدات و مکاشفات کو نتی کر دیا جاتا ہے ذکر الہی کے ساتھ. رفتہ 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 لاشعوری غیر شعوری طور پر یہ شے مقصود بن جاتی. پھر اگر کسی کو کوئی کشف ہو گیا، کوئی انوارات نظر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. کیونکہ مقصود جب عجائبات کا دیکھنا ہے تو جب مقصد پورا نہ ہوگا لا محالہ وہ شخص وہ کام چھوڑ دے گا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں جو قطعی اور یقینی ہے کہ یہ کشف جو ہے یہ ہر بنی نوع انسان میں سے ہر فرد کو عطا کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کوئی چار دن پہلے پا لیتا ہے، کوئی چار دن پیچھے. اگر بہت ہی تاخیر ہو جائے تو قبر میں رکھتے ہی فوراً ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے. وہ انہیں دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، خواب و کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کافر بھی جہان سے چلتا ہے، قرآن کریم میں ملتا ہے، ان کے سوال و جواب فرشتوں کو ملتے ہیں، ابھی زندہ موجود ہوتا ہے تو اسے فرشتوں کے ساتھ باتیں کرنے کی جو قوت ہے اللہ دے دیتا ہے. وہ فرشتوں کی بات سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو میاں خان صاحب، کہاں رہے ساری زندگی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں تو جی غریب تھا، میں تو کر کچھ نہیں سکتا تھا، میری تو معاشرے میں کوئی وقت نہ تھی. تو وہ فرماتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسع، کیا اللہ کی زمین تجھ پر تنگ ہو گئی تھی؟ فلما تہاجر فیہا، اگر ایک جگہ تجھے کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا تو کیا جگہ وہ تیرے باپ کی تھی؟ تو نے بنائی تھی، تیری ملکیت تھی. اگر آج چھوڑ رہا ہے تو اس سے چند دن پہلے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہو، آج بھی تو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس سے پہلے اس منحوس جگہ کو چھوڑ دیا ہوتا جہاں تجھے اللہ کی یاد نصیب نہ ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی مشاہدات و مکاشفات شروع ہو جاتے، اور قبر میں جانے کے بعد تو کوئی کسی کو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. تو جب کشف ہونا ہی ہے تو کوشش یہ کرو کہ جب پردہ اٹھے تو تجلیات باری نصیب ہو. کشف تو ہوگا ہی، لیکن کس شے کا کشف ہوگا اس کے لیے محنت کرنی. ذکر جو کرنا ہے، محنت جو کرنی ہے، اللہ اللہ جو کرنی ہے، دعوت جو دینی ہے، تو اس بات کی دینی ہے کہ کشف جب ہوگا تو نظر کیا آئے گا. یہ مشاہدات و مکاشفات یہ بچوں کے کھلونے ہیں. اللہ کریم اپنے راستے میں چلنے والوں کو ان کے چلنے کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ان کی استقامت کے لیے یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. دراصل تو اگر کوئی بادشاہ سے ملنے جائے اور اسے سارے شاہی محل میں آپ سیر کراتے رہے، یہ باغیچہ ہے، یہ قالین ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کرسی ہے، بادشاہ کو نہ ملوائیں تو اس سیر کا اسے کیا فائدہ. اور اگر کسی کو آپ محل کی سیر نہ کرائیں لیکن اسے خلوت قدح شاہی میں لے جائیں تو اسے محل نہ دیکھنے کا کیا افسوس ہے. خلوت قدح شاہی پہ دستک دو، میاں محل کے بیل بوٹے دیکھنا چھوڑ دو. تمہارا مقصود بہت بلند ہے اس بات. ہاں، اللہ کریم کی راہ میں چلتے ہوئے، اللہ جل جلالہ کے پیغمبر کی سنت پر چلتے ہوئے اگر مشاہدات ہوتے ہیں تو یہ مظہر ہے رضائے الہی کے. اور خلاف سنت کرنے والوں کو اگر کوئی عجیب چیز نظر آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. ایک آدمی کے اگر اعمال سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، ایک آدمی کے اگر دل میں دین کا درد نہیں ہے اور عجائبات اسے بھی نظر آتے ہیں تو اسی کو استدراج کہا جاتا ہے. وہ نقلی فلم ہے، وہ ابلیس کے کارخانے کی بنی ہوئی ہے اور وہ اسے الجھانے کے لیے اسے رنگا رنگ کی وہ چیزیں دکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہے. ہر کمال کا معیار اتباع رسول ہے، اور ہر وہ فعل کمال ہے جو تیرے لیے اتباع رسالت میں تیرا معاون ہو. ہر وہ فعل کمال کا نام رکھتا ہے جس فعل کے کرنے سے اللہ و اللہ کے رسول کی رضا مندی حاصل ہو، اور ہر وہ کام جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ شیطنت اور گمراہی. اگر کوئی ہوا پر اڑنا شروع کر دے تو گد مردار کھا کر ہوا میں اڑتا ہے، مکھی نجاست پہ بیٹھنے والی ہوا میں اڑ سکتی ہے، لیکن کیا کسی کو عشق مصطفی بھی نصیب ہے؟ یہ کائنات میں تیرا ہی حصہ ہے اور اپنے حصے کو بڑھ کر اٹھا لے. پھر انسان کی ایک مجبوری بھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے سوا گزارا ہوتا ہے. مکان اعلی نہ صحیح ادنا صحیح گزارا ہوتا ہے، لباس اعلی نہ صحیح ادنا صحیح گزارا ہوتا ہے، لیکن وجود میں روح تو ضروری ہے یا نہیں؟ اگر وجود میں جان ہی نہ رہے تو مکانوں کا کیا فائدہ اور دکانوں کی کیا ضرورت؟ تو جسے روح سمجھتا ہے یہ خود روح کا محتاج. وجود اگر روح سے زندہ ہے تو روح جو ہے یہ تعلق رسول سے زندہ رہتا ہے. اگر یہ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم سے کٹ گیا تو روح مر گیا. اب اسے تو قیمتی پوشاک پہنا تو کیا ہوا، اور ایک میت کو اگر ریشمی کفن پہنا دو تو کیا فرق پڑتا ہے، اور بغیر کفن کے پھینک دو تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیری اعلی غذا اور تیرے قیمتی لباس روح کے لیے اس وقت فائدہ بخشے جب خود روح زندہ ہو. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ اعلی موٹروں پہ بیٹھتے ہیں، اعلی مکانوں میں رہتے ہیں، اعلی لباس پہنتے ہیں، اعلی عہدوں پہ فائدہ اور تڑپتے ہیں، انہیں سکون نہیں. جب دنیا کی ہر راحت موجود ہے سکون کیوں نہیں؟ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ روح مر چکے ہیں اور وجود تڑپتا ہے. جب مچھلی کے لیے حیات پانی میں ہے تو اسے پانی سے نکال کر آپ ریشمی غلاف میں رکھ دیں وہ تو تڑپے گی. روح کے لیے سکون ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں. اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہونے میں اس کا سکون ہے، اس کی زندگی ہے اور اس کی یہ مجبوری ہے. اگر کٹ گیا تو تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیونکہ فنا ہونے کے لیے تو اسے خدا نے بنایا نہیں ہے. اس کی موت یہی ہے کہ یہ ذات باری سے کٹ جائے تو مردہ اور ذات باری سے پیوست ہو جائے تو زندہ. تو جب روح زندہ ہوتی ہے تو ایک بادشاہ نے شاہی محل سے دیکھا کوئی درویش گلی میں لیٹا ہوا سو رہا تھا. اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یار عجیب بات ہے، میں تو شاہی محل میں اپنے اس خلوت قدے میں سکون سے نہ سو سکا اور یہ عجیب انسان ہے پتھروں پہ لیٹا ہوا ہے اور مزے سے سو رہا ہے. تو اس نے چوکداروں سے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. اس سے پوچھنے لگا بھلا سناؤ تو تمہاری رات کیسے کٹی؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی کٹ گئی اور کچھ آپ سے بہتر کٹی. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جب سو گئے تو نیند شاہ و گدا کا امتیاز ختم کر دی. جیل میں قیدی سو جائے یا تخت پر بادشاہ سو جائے، جب تک سوئے ہوئے ہیں دونوں برابر. اور جب تک میں جاگتا رہا تو ملک و مال کو سوچتا رہا، میں الہ العالمین کو یاد کرتا رہا. میرا وہ وقت تجھ سے قیمتی، سونے میں تو اور میں برابر تھے، دونوں غافل ہو گئے. تو میرے بھائی حقیقی سکون جو ہے، روح کی زندگی جو ہے، اس کا قرار جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی جوتیوں کی خاک میں ہے. تیری یہ مجبوری ہے کہ تو اتباع رسول کو اختیار کرے. اذا دعاکم لما یخجیکم، دعوت رسول تمہاری زندگی کا پیغام ہے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو، اگر اس دنیا میں، اگر برزخ میں، اگر میدان حشر میں زندوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہو تو دعوت رسول کو سنو. اذا دعاکم لما یخجیکم، وہ تمہیں کیوں دعوت دے رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں زندگی عطا کر دے. تو زندگی کو حاصل کرنا تو ایک مجبوری ہے. جب زندہ ہی نہیں ہوگا تو اسے نعمتوں اور انعامات کی ضرورت کیا ہوگی؟ تو میں تو کہتا ہوں خدا سب کو صاحب کشف کر دے، لیکن کشف مقصود نہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ ایک واقعہ فرماتے ہیں. اس وقت وہ آج کل کی طرح وسائل تو نہ تھے اور لوگ دور دراز سے کوئی پیدل کوئی جانوروں پہ سوار ہوتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہوئے جاتے تھے، تو اس طرح کا رش بھی نہ ہوتا تھا. رات کے کسی وقت میں کوئی نہ کوئی لمحہ تنہائی کا میسر آ جاتا تھا. تو شارک جو ہیں وہ ان تنہائیوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، وہ مرکز ہی جو ہے نصیب ہو جائے جو محبت تجلیات باری. اور نہ صحیح، حضرت فاروق اعظم طواف فرما رہے تھے، حجر اسود کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ رجل عظیم جس سے حکومتیں لرزہ کرتی تھی. تو کہنے لگا میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. کہاں فاروق کا چہرہ اور کہاں ایک پتھر، تیرے بوسے کے لیے میں کب جھکتا تھا، لیکن تو وہ پتھر ہے جسے محمد الرسول اللہ نے بوسے دیے. تیرا کمال یہ ہے کہ تجھے اللہ کے حبیب نے چوما، میں اس لیے تجھے بوسے دے رہا. اور نہ صحیح، تو وہ یہ درد لے کر ہی جاتے تھے کہ ان پتھروں کو تو میری آنکھیں دیکھیں جن پتھروں کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا. اس بیت عتیق کا نظارہ تو کر لوں، سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں، جب نامے کو تو دیکھے میری آنکھیں تجھے دیکھے. ایک واسطہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، کہ یہ وہی پتھر ہے یہ وہی دیوار ہے، یہ وہی مکان ہے جسے محمد الرسول اللہ نے دیکھا. اپنا اپنا وہ درد، اپنا اپنا جذبہ لے کر وہ لوگ جاتے ہیں وہاں. حضرت خواجہ کو خیال ہوا رات کی تنہائی ہو، محبت تجلیات باری ہو، مطاف رسول ہو اور دیوانگی خرکانی ہو. فرماتے ہیں جب میں آدھی رات کو گیا تو میں نے دیکھا صرف ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. تنہائی ہے اور تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ دیوانہ وار دوڑ رہا ہے بیت اللہ کے گردا گرد. اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے در پہ، اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں، صرف تیری اطاعت کرتے ہوئے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں میں نے ہاتف کی آواز سنی جو انتہائی غضبناک تھی اور سختی سے جھڑک دیا ہاتف نے اسے، جا نکل جا یہاں سے، دور ہو جا میرے دروازے سے. فرماتے ہیں میرا وجود لرز گیا اور میں کھڑا رہا، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا، نہ اس کی دیوانگی میں فرق آیا، نہ اس کی آہ و بکا میں کوئی کمی آئی. وہ دیوانہ وار دوڑ رہا لبیک لا شریک لک لبیک. دوسری دفعہ فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ جھرک آئی تو میں نے بڑھ کر اس شخص کا بازو تھام لی. سمجھا یہ سنتا نہیں ہے بے وقوف، تو میں نے کہا تو سن نہیں رہا، تجھے جھڑک دی جا رہی ہے، نکل جا یہاں سے. تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا ابو الحسن جب تو سنتا ہے تو میں بہرا تو نہیں ہوں. تو فرماتے ہیں میں نے کہا جب سنتا ہے تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو دیکھ کر کہنے لگا کوئی ایسا دروازہ اور دکھا دے چلا جاؤں، کوئی اور ایک دروازہ ایسا دکھا دے میں وہاں چلا جاؤں گا. جب ہے ہی نہیں اگر بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار دے. بخش دے اس کی مرضی، رحم فرمائے اس کی مرضی، غضب نازل کر دے اس کی مرضی، میں اس کا دروازہ نہیں چھوڑوں. فرماتے ہیں اس شخص نے یہ بات کہی تو میں نے دیکھا عرش عظیم سے لے کر اس کے دل تک انوار رحمت کی جو ہے نا وہ ایک شعاع اٹھ رہی، تجلیات باری نے اسے گھیر لیا. تو میرے بھائی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں معمولی خواہشات کو لے کر آنا کہ یا اللہ میں اس غرض سے تیری عبادت کرتا ہوں، یہ مردود ہے. خداوند عالم بالا تر ہے اس بات سے کہ اس کی مشروط عبادت کی جائے. خدا کی عبادت خدا کے لیے کرنی ہے، خدا کو یاد خدا کے لیے کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ یاد خدا ہماری مجبوری ہے. اگر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو یاد رکھے وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے جو کوئی دشمن کسی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا. کوئی دشمن کسی دشمن کو پکڑ کر دوزخ میں نہیں پھینک سکتا. سب سے بڑا دشمن بنی نوع انسان کا شیطان ہے، وہ بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر دوزخ میں نہیں پھینک سکتا. لیکن یہ غافل شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو اٹھا کر دوزخ میں پھینکنے کو تیار ہے. اس سے بڑھ کر اپنے ساتھ دشمنی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اپنے ساتھ زیادتی کیا ہوگی؟ تو میرے بھائی جب کسی کو دعوت دو تو اسے یہ بنیادی بات سمجھاؤ ساتھ کہ خدا کو خدا کے لیے یاد کرنا ہے. وہ عطا کر دے جتنا مرضی عطا کرے، جو چاہے عطا کرے. بعض لوگ اس سے بھی نچلی سطح پر آ جاتے ہیں، بعض تو کشف و کرامت کے طالب ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے ہمیں دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، اولاد بڑی ہوگی، مال بڑا ہوگا، ملازمت بڑی مل جائے گی. یہ اس سے بھی گھٹیا بات. جو خدا کو یاد نہیں کرتے انہیں کیا خدا رزق نہیں دے رہا؟ جو خدا کو مانتے تک نہیں کیا انہیں خدا اولاد نہیں دے رہا؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ ہے، نافرمان ہے، کیا وہ روٹی نہیں کھا رہے؟ اگر مسلمان کو اللہ اللہ کرنے سے اولاد ملتی ہے، میں کہا کرتا ہوں ان شہر کی کتیوں کا پیر کون ہے جنہیں بارہ بارہ بچے نصیب ہیں؟ کون ہے جو ان کی سفارش اللہ کے پاس کرتا ہے اور انہیں اولاد دلاتا ہے؟ یاد رکھ لو، ایک اصول دیکھ لو، تخلیق کائنات سے پہلے نظام کائنات اللہ نے بنا دیا. کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، اس کی کیا عمر ہوگی، اس کی صحت کیسی ہوگی، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کا فیصلہ ہو چکا. میرے اور آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے مشوروں پر ہوتا تو یہ نظام کائنات ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا. میں کچھ کہتا، آپ دوسری بات کہتے، تیسرا کچھ اور کہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے یہ چیزیں نہ مانگو، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مانگنا تو عین سعادت ہے، نہ مانگو گے تو وہ روٹھ جائے گا. بادشاہ مانگنے سے روٹھتے ہیں، وہ اس سے روٹھتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا. لیکن انہیں شرط قرار نہ دو کہ اگر یہ چیز دے گا اللہ تو میں تجھے یاد کروں گا، نہیں دے گا تو یاد نہیں کروں گا. معاملہ بڑا نازک ہے، نہ مانگو گے تو روٹ جائے گا، اگر مانگ کر مقصود بنا لوگے تو روٹ جائے گا. تو دین خالص کیا ہے کہ ہر شے کو اللہ کی طرف سے مانگو، اللہ کی بارگاہ سے چاہو، لیکن مشروط نہ کر دو اپنی عبادت کو اپنی دعا کے ساتھ، اپنی طلب کے ساتھ یاد الہی کو مشروط نہ کر دو. تو میاں معاملہ بڑا نازک ہے، مخلوق ہو کر اللہ کے ساتھ تعلقات کا رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس بات کو ہر وقت پوچھتے اور بیان کرتے رہا کرو کہ وہ بہت نازک مزاج ہے، مستغنی ہے ساری کائنات سے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. ذرا برابر اگر بات اسے پسند نہ آئے تو تیری چھوٹی سی لکشس ہزار ہاں گناہ کبیرہ سے بڑھ جائے گی، اور اگر معاف کر دے تو وہ سینکڑوں سالوں کا کف ایک توبہ پہ معاف فرما دے. اس کی عطا جو ہے وہ اسی کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کی گرفت بھی ایسی ہے جو اسی کی شان کو سجتی. تو میاں کسی کے ساتھ اگر دوستی نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ ضرور کرو. مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق کا خیر خواہ ہے. اسلام کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کا خیر خواہ ہو مسلمان وہ ہے، سب کو خیر کی طرف دعوت دے، سب کو خیر کی طرف بلائے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کا خیر خواہ تو ہو کم از کم، اپنے وجود کا، اپنی ذات کا، اپنے بیوی اور بچوں کا اتنا بھلا تو چاہے. کو انفسکم واہلیکم نارا، کم از کم کم از کم اپنے وجود کو، اپنی پیاری اولاد کو، انہیں تو، اپنے گھر والوں کو تو دوزخ میں گرنے سے بچا لو. یار کیا اتنے ہم گئے گزرے ہیں، ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ جنہیں تم بھوکا نہیں دیکھ سکتے، دن بھر مشقت کرتے ہو، جن کا لباس تم دوسرے لوگوں سے کم نہیں دیکھنا چاہتے، دن بھر مزدوری کر کے ان کے لیے لباس خریدتے ہو، جنہیں تم راتوں کو بے آرام نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے لیے پرسکون گھر بناتے ہو، انہیں کب گوارا کرو گے کہ اللہ نہ کرے وہ عذاب کی لپیٹ میں؟ ان کا یہ بھی خیال رکھو، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے دوست و احباب کا. تم اس آدمی کے خیر خواہ ہو جسے تم دوزخ سے بچانے کے لیے کوشاں ہو. اگر تم دنیا میں کسی پہ احسان دھرتے ہو تو جن پہ میں اور آپ احسان نہیں کرتے ان کی روزی کا سامان کون کرتا؟ اللہ رب العالمین نے عمریں اور رزق بانٹ دیے ہیں، عزت و ذلت تقسیم کر دی ہے، حکومت و سطوت تقسیم کر دی ہے، یار کھلے آنکھوں نہیں دیکھ رہے ہم لوگ کہ ایک شخص جیل میں ہوتا ہے، اسی ظہور الہی کو لے لو جیل سے حکومت پر چلا گیا، اور ذوالفقار علی کو لے لو حکومت سے جیل میں چلا گیا. کون ہے جو اس انہیں شطرنج کے مہروں کی طرح پھینک رہا ہے؟ وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے. یحییٰ خان نے مجیب کو پھانسی کا حکم دے دیا، خداوند عالم نے مجیب کو حکومت دے دی، یحییٰ خان کو جیل بھیج دیا. اب تو کوئی نقد سودا ہے یہاں، دیکھنے والا ہی کوئی نہیں رہا. اور جب چاہا تو جو مارنا چاہتے تھے وہاں سے حکومت دے دی، اور جن پر حکومت کر رہا تھا ان کے ہاتھوں ذلیل اور قتل کروا دی. تو ہے کوئی جو اس کے کاموں میں دخل دے یا انہیں روک سکے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گدانے اور بڑھانے. وہ ان کاموں کے لیے میرے اور آپ کے مشورے کا محتاج نہیں ہے. ایک ساتھی کو یہی اشکال پیش آیا تھا، اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں اللہ اللہ تو بڑی کرتا ہوں، ساری ساری رات جاگتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں اور مانگتا ہوں ہوتا ہوں. حضرت بڑے حیران ہوئے، آپ نے وہ چٹھی مجھے دے دی کہ دیکھو یار یہ کیا لکھتا ہے. میں کہا حضرت میں جواب لکھ دوں گا اسے. تو میں نے اسے ایک مشورہ لکھا جواب کی جگہ کہ یار ایسا کرو، تم نہ تھے، تمہاری عمر ساری 25-30 سال ہے، تو اس سے پہلے خدا بیچارہ اکیلا ہی خدائی کرتا رہا، تم 10-5 سال اور جیو گے پھر یہ سارا جھمیلا اس اکیلے کے سر ہوگا، تو یہ درمیانی وقت بھی اسے خود ہی کرنے دو. ان تھوڑے سے سالوں میں خدا کو کون سا تم آرام دے رہے ہو کہ وہ مشقت سے بچ گیا اس جھمیلے سے اور تم نے اپنے سر لے لیا ہے. تو دعا بھی ایک عبادت ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں اس پہ بحث فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں مومن کی دعا خدا ضائع نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اکثر وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا، وہ ہمارے نفع اور نقصان کو جانتا ہے. ہم مانگتے تو جس طرح بچہ مانگتا تو چھری ہے، والدین اسے قلم دے دیتے، اس سے کھیلتا بھی رہے گا، اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا. تو ہم کئی دفعہ ساری ساری رات چھری مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہاتھ میں آئے گی، ہاتھ کٹ جائے. تو اس طرف سے قبول وہ شے ہوتی ہے، ملتی وہ ہے جو ہمارے لیے مفید ہو. ہم سمجھتے ہیں شاید جی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بعض اوقات بہن ہی وہی شے مل جاتی ہے لیکن اس کا وقت جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، اس میں چندے تاخیر ہو جاتے ہیں. اور سب سے اعلی کام جو ہے دعا کا وہ ہے جب میدان حشر میں لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ کاش کوئی ایک آدھ نیکی اور مل جاتی جو اس میزان پہ رکھتے تھا. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق اللہ کریم فرشتوں سے پوچھیں گے بھائی اس کے سارے اعمال کا حساب ہو گیا، بارلا ہو گیا، تہجد، نوافل، نماز، فرائض، حج، روزہ، زکات، ذکر، اذکار سب آ گیا، بھائی اس کی ایک عبادت میرے پاس بھی ہے، ذرا وہ بھی رکھ لو. یا اللہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس ہے؟ اس کی وہ دعائیں جو دنیا میں اس نے ضرورت کے لیے مانگی تھی وہ شے میں نے اسے دنیا میں تو نہ دی، لیکن اس کا ذخیرہ آخرت اس دعا کو بنا دیا ہے، اس کے بدلے اسے آج ملے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں سے یہ ہوک اٹھے گی کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. یہ لکھنے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یار یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن جب تو دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا براہ راست ذات باری سے بات نہیں کر رہا ہوتا؟ تو یہ کیا دعا کا انعام نہیں ہے کہ تجھے براہ راست اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع دے دے؟ اسے تو انعام نہیں سمجھ؟ تو میرا یہ سارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی نعمت کے طلب کو ذکر الہی کی شرط نہ بنا دو کبھی بھول کر. مشروط عبادت خدا کو پسند ہی نہیں ہے. اگر وہ محتاج ہوتا معاذ اللہ تو شاید شرطیں لگا کر ہم پیش کرتے تو اس کی مجبوری ہوتی وہ قبول فرما لیتا. شرط تو وہ مانتا ہے جو مجبور ہو. وہ تو بے نیاز ہے, مستغنی ہے. وہ مشروط عبادت نہیں چاہتا. عبادت اس لیے کرو کہ وہ عبادت کا مستحق ہے, عبادت اسے سزاوار ہے. یہ اور بات ہے کہ عبادات پہ ہمیشہ انعامات ہی تقسیم ہوا کرتے. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو سمجھ بھی دے, استقامت بھی دے, اور قوت عمل بھی عطا فرمائے.